أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عقائدی موضوعات پہ اکثر و بیشتر بحث نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر ہم پاکستان میں یا انڈیا میں دیکھتے ہیں، ممبر کے اوپر بھی جب گفتگو ہوتی ہے یا حتی مساجد میں بھی جب گفتگو ہوتی ہے تو ہماری عقائدی گفتگو امامت تک ہی محدود رہتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر نبوت شاید بہت کم لوگ ہیں جو نبوت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ہمارے قدیم جو خطبات ہے، علماء تھے، وہ نبوت کے بارے میں بھی اچھی گفتگو کرتے تھے، لیکن توحید کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ممبروں سے بہت کم گفتگو ہوتی ہے. کتابوں کے اندر موجود ہیں، خاص لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو علماء کے ساتھ اکثر و بیشتر ان کا تعلق رہتا ہے، یا وہ لوگ کہ جو اکثر و بیشتر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں ان دقائق کا علم ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو خود طالب علم ہیں، دینی طالب علم، وہ ان مسائل کو پڑھتے ہیں، توحیدی مسائل کو پڑھتے ہیں اور اپنا جو نظریہ ہے، اپنا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس علم حاصل ہوتا ہے. لیکن عام عوام الناس اور بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو توحید اور توحید سے متصل جو مسائل ہیں ان کے بارے میں کوئی خاص مواد شیعوں اہل تشیع کی طرف سے موجود نہیں ہے. اہل سنت نے ظاہر سی بات ہے، وہ بالخصوص جو وہابی ہیں، وہ اس موضوع کو زیادہ زور دیتے ہیں، موضوع پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور ان کے ہاں چونکہ ہر چیز شرک ہے تو وہ شرک کے دفاع میں جو ہے وہ، توحید کے دفاع میں وہ ہر مقام پر جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی توحید بھی آسان ہے اور دوسرے کی تکفیر بھی آسان ہے، دوسرے کو مشرک قرار دینا بھی آسان ہے، دو جملوں میں جو ہے وہ شرک کے مسئلے کو حل کر کے اور لوگوں کو بھی اس طرح سے جو ہے وہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھیے، عقیدے کے مسئلے میں داخل ہونے سے پہلے ایک چیز جو ہے نا وہ ثابت کرنا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں عقیدہ یعنی معرفت ہے، عقیدہ یعنی علم ہے. عقیدہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو کہیں کہ ایسا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، چاہے آپ کو علم ہو یا نہ ہو. میں آ کے کہوں کہ مثلا فلاں جگہ پہ ایک چیز موجود ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات پہ ایمان لاتے ہیں، ایسے ہی ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم ہو دلیل کے ذریعے سے، اور اس علم کی روشنی میں آپ کا دل اسے تسلیم کرے. اسی وجہ سے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، آپ جبر کر کے کسی سے دین تسلیم نہیں کروا سکتے، چونکہ تسلیم دین ایک قلبی اور ایک عقلی مسئلہ ہے، یعنی آپ کا دل اسے تسلیم کرے. یعنی عقیدے کا مطلب یہ ہے، دل کب تسلیم کرتا ہے؟ جب اس کے پاس دلیل ہو اور اس کی عقل اسی دلیل سے قانع ہو، پھر دل تسلیم کرتا ہے. اسی وجہ سے لا اکراہ فی الدین اس وجہ سے کہا گیا ہے. یہاں معرفت تک پہنچنے کے لیے، جسے معرفت قطعی اور یقینی معرفت کہا جاتا ہے، ظنی معرفت نہیں، اس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین مصدر جہاں سے معرفت حاصل ہوتی ہے وہ عقل ہے. انسان کے پاس عقل نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، عقل نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر آپ توحید اور وجود پروردگار کو وہی سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کبھی بھی ثابت نہیں ہو کر سکتے. یہ دور لازم آئے گا، یہ مصادرہ ہے. یعنی اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اللہ ہے، دلیل یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. یعنی آپ کا دعویٰ عین دلیل ہے اور یہ مصادرہ ہے. اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ چونکہ اس ایک اللہ نے کہا ہے. یہ تو پہلے ہی آپ تسلیم کر کے آ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اس کے بعد جبرائیل ہے، وہی ہے، نبی ہے، اور اس کے بعد آ کے قرآن میں لکھا ہے، اور قرآن صحیح ہے، سالم ہے، متواتر ہے، اور پھر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ ہے. یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ اخذ المتأخر فی المتقدم ہے، یہ مصادرہ علی المطلوب ہے. مصادرہ ایک علمی اصطلاح ہے. علمی اصطلاح میں جب آپ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، فرض کریں میں کہتا ہوں کہ فلاں بندے نے میری ایک چیز غصب کی ہے، مثلا فرض کریں، یا اس نے میرا فلاں حق جو ہے وہ تلف کیا ہے، یہاں پر یہ میرا دعویٰ ہے نا. ہر دعویٰ محتاج دلیل ہے. جب آپ قاضی کے پاس جاتے ہیں، کورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں، یہ میرا مدعا ہے، یہ دعویٰ ہے، اور اس کی یہ دلیل ہے، یہ گواہ ہے میں پیش کرتا ہوں. آپ وہاں قاضی کے سامنے جا کے کہیں کہ زید نے مجھ سے میری گاڑی جو ہے وہ چھین لی ہے، چوری کی ہے، دلیل کیا ہے؟ چونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ زید نے جو ہے وہ گاڑی مجھ سے چھین لی ہے، یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ اس کو کہتے ہیں مصادرہ. یہ ایک علمی اصطلاح ہے، یہ آپ یاد بھی رکھ لیں اور نوٹ بھی کر لیں. علمی اصطلاح ہے مصادرہ علی المطلوب. یہ باطل ہے، یہ بیوقوف لوگ اس سے تمسک کرتے ہیں، یہ مغالطے کی ایک قسم ہے. آپ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے، بس اللہ ہے، یہ مصادرہ ہے. پہلے یہ ثابت کریں کہ اللہ ہے کہ نہیں. لہذا وجود پروردگار اور توحید پروردگار، اور اسی طریقے سے وجود ملائکہ ہو یا وجود وحی ہو یا وجود نبوت ہو، آپ ایک دلیل خارجی سے ثابت کریں جس کا وحی سے کوئی تعلق نہ ہو. پھر اس کے بعد جب وہ ثابت ہو جائے، پھر یہ بطور تائید آپ عقل کے لیے وحی سے آپ تمسک کر سکتے ہیں. تائید لینا اور ہے، تاسیس مسئلہ اور چیز ہے، تائید مسئلہ اور چیز ہے. لہذا جن لوگوں نے شروع ہی میں صدر اسلام کے بعد ہی دیکھا کہ اگر ان لوگوں کی عقل کو آزاد کر دیا جائے، آزاد رکھا جائے، اگر لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. نتیجے کے طور پر ان کی عقل پر پابندی لگا دو. انہوں نے کہا ابطال عقل کے قائل ہو گئے. عقل کی بات اصلاً حجت ہی نہیں ہے، عقل جو بھی کہے نا وہ غلط ہے، بس بات ختم ہو گئی. جب آپ نے عقل کا دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے بعد آپ جو بھی کریں بس کرتے رہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں. جب رسول خدا پہلی مرتبہ دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا، کیا اس وقت جب خطاب کیا لوگوں سے تو یہ کہا کہ چونکہ میں نبی ہوں لہٰذا اللہ ہے مانو، یا دلیل عقلی کے ذریعے سے سمجھایا کہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، چونکہ ہر چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو پھر ہر چیز کا کوئی بنانے والا اگر موجود ہے تو پھر اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ یہاں عقل سوال کرتی ہے اور عقل جواب دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے، اور وہ یا تو خود کائنات ہی ہے، عالم ہی ہے، مادہ ہی ہے، یا مادہ سے ماورا کوئی چیز ہے. اگر خود مادہ ہے تو پھر مادے کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مادے کو خلق کر سکے، وہ تو خود مخلوق ہے، وہ خود محتاج خلقت ہے. بس غیر مادی کوئی چیز ہونی چاہیے، مجرد کوئی چیز ہونی چاہیے، پھر نتیجے کے طور پر جو ہے نا وہ اسے خلق کر سکے، وجود میں لا سکے. یہاں پر لا کر مسئلہ جب آپ نے عقل کلی کا دروازہ بند کر دیا تو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہی مادہ ہے، مادہ اور مادیت. یہ جو حواس جس چیز کو درک کرتے ہیں وہی حواس آپ کے سامنے ہیں، اسی کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی. توجہ چاہتا ہوں، یہ بہت عمیق بحث ہے اور ممکن ہے ہماری یہ گفتگو جو ہے اور جلسے تک بھی پہنچ جائے، چونکہ یہ مسئلہ ذرا، اس کو کہتے ہیں مبانی کو حل کرنا. جب مبانی حل کریں گے تو وہ باقی مسئلے آسان ہو جائیں گے. اب عقل کو آپ نے بند کر دیا دروازہ، عقل کلی کا دروازہ آپ نے بند کر دیا کہ عقل کلی کوئی حجت نہیں ہے، اس کی بات بالکل نہیں مانو، اور اگرچہ قرآن ہر آیت میں اور اپنی اکثر و بیشتر آیات میں فہم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، ان کی مذمت کرتا ہے اور اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، عقل کی طرف بلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حتی احادیث کے اندر جو ہے وہ کثرت سے عقل کی تعریف اور مد آئی ہے، اور وہاں پر کہا کہ ان للہ حجتان، حجت ظاہر و حجت باطنہ کہا گیا ہے. حجت ظاہر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ رسل، وہم الرسل، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والحجت الباطنہ ہی العقل، عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان باقی تمام مخلوقات پر جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہے. حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ حیوان کے پاس حس جزئی ہے، وہ سمجھ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، لمس بھی کرتا ہے، سونگھتا بھی ہے، یہ حواس تو حیوان کے پاس بھی ہیں. شاید حواس میں حیوانات ہم سے زیادہ قوی ہوں، بعض چیزوں میں وہ بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ بہت سی ایسی چیزیں سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، وہ بہت سی ایسی چیزوں کو حس کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، وہ تو پھر ان میں تو ہم سے قوی ہو گئے. پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حیوان سے جدا ہے؟ انسان انسان ہے اور اشرف المخلوق ہے، ملائکہ سے بھی افضل ہے، لیکن حیوان جو ہے وہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ ہے عقل. آپ نے عقل کا دروازہ بند کر دیا، اب آپ کے پاس کیا ہے؟ وہی مادہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں اور حس کرتے ہیں، وہی مادہ، حواس خمسہ. اس کو کہتے ہیں مادہ پرست، مادیون، جن کی سوچ اور فکر جو ہے وہ مادہ تک محدود ہے. یہاں دو گروہ وجود میں آتے ہیں، مادیین کے دو گروہ وجود میں آتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے جو کچھ ان حواس کے ذریعے سے ہم درک کرتے ہیں اسی کی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس نتیجے کے طور پر چونکہ ادیان الہی میں اللہ کا تصور ایک وجود غیر مادی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نتیجے کے طور پر ہر موجود مادی ہونا چاہیے، جو غیر مادی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، یہاں سے الہاد کا آغاز ہو جاتا ہے۔